پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پر شیر منادا فرمائیے مانگنے والو چلو ان کے در اقدس پر ارے جی کے دربار میں سلطان بھی گدا ہو ہوتے ہیں جن کے دربار ہوتے ہیں، ساتھ ہیں قبر میں بھی حضرت ابوبکر عمر، ساتھ ہیں قبر میں بھی حضرت ابوبکر عمر، یہ ہیں وہ لوگ کے جو اہل وفا ہوتے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ کے جو اہل وفا ہوتے ہیں، ہر طرف آہو فغاں ہوتی ہے دل روتے ہیں، ہر طرف فغاں ہوتی ہے دل روتے ہیں، اہل دل جب تیرے کوچے سے جدا ہوتے ہیں، اہل دل جب تیرے کوچے سے جدا ہوتے ہیں، وہ تو مر مر کے بھی ہو جاتے ہیں زندہ الطاف، وہ تو مر مر کے بھی ہو جاتے ہیں زندہ الطاف، اس کے سرکار میں جو لوگ فنا ہوتے ہیں، سرکار میں جو لوگ فنا ہوتے ہیں، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، پنجابی کی ایک نعت کے چند شعر میں پیش کرتا ہوں،
مدینے قبر جانے نبی جانے، مدینے میں لو دفنا قبر جانے نبی جانے، ثنا محمد دا حشر جانے نبی جانے، ثنا محمد دا حشر جانے نبی جانے اور قبر دا خوف دے دے کے مینو ہن کیوں ڈرا دے او اتھے آنا اے میرے آقا نے او ڈر جانے نبی جانے ڈر جانے نبی جانے اور مینو غسل کفن دے کے دفن جس دم کرو یارو جنازے تے دعا منگنا اثر جانے نبی جانے جنازے تے دعا منگنا اثر جانے نبی جانے اور میں من دا پر کفن تے کلمہ لکھ چھڈیو سفر جانے نبی جانے کفن تے کلمہ لکھ چھڈیو سفر جانے نبی جانے
اور کیا ہے
عمل بھی میرے پلے نہیں فخر بھی ہے بڑا مینو میں منگتا پنج تن دا او گھر جانے نبی جانے میں منگتا عمل بھی میرے پلے نہیں فخر بھی ہے بڑا مینو میں منگتا پنج تن دا او گھر جانے نبی جانے مدینے مینو دفنا قبر جانے نبی جانے
ونسلی ونسلیم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلام المجید فقال ابوهما صالحا صدق الله مولانا العظيم. میری انتہائی غالب القدر والے احترام حضرت قبلہ صاحبزادہ ڈاکٹر علامہ ساجد الرحمان صاحب مدرکات ملالیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ بہار شریف دیگر علماء کرام معزز خواتین و حضرات, ہماری یہ انتہائی خوش نصیبی ہے کہ ہماری ہفتہ وار اس محفل ذکر میں آج حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب یہاں موجود ہیں. میں اپنی طرف سے انتظامیہ محفل ذکر کی طرف سے اور تمام شرکائے محفل کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کا تعلق پاکستان کے اس عظیم گھرانے سے ہے کہ جس کے ذمہ قدرت نے امت مصطفیٰ کے قلوب کے اندر عشق الہی اور عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم شمع جلانے کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے. آپ کے والد گرامی حضرت قبلہ پیر محمد یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ, آپ کی ذات پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر محتاج تعارف نہیں. آپ کا نام اور آپ کا کام دونوں آج مشعل نور بن کر جگمگا رہے اور زندگی بھر آپ کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک ساتھ امت مصطفیٰ کے قلوب کو عشق مصطفیٰ کی حرارت سے گرمانے میں بسر ہوئی اور یہ وہ ہستی ہیں, ان کے والد گرامی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ساری زندگی محبوب کے نام کا دیوا بالا ہے. یہ بالا کا لفظ میں نے اس لیے اردو میں استعمال کیا کہ جو خاص لذت اس لفظ کے اندر ہے وہ جلایا میں نے. اور پھر اللہ پاک نے بھی یہ وعدہ پورا کیا, وہ وعدہ جو اس نے اپنے محبوب سے کیا تھا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورفعنا لك ذکرک, کہ ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا. وہ وعدہ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اے محبوب تیرا ذکر تو ہم بلند کر ہی چکے اور تیرے ذکر کی بلندی کی ایک صورت یہ ہے کہ جو تیرا ذکر کرے گا ہم اس کا بھی ذکر بلند کریں گے. اور اللہ پاک نے محبوب سے وعدہ کیا ہے, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا تجھ سے وعدہ, اور وہ وعدہ یہ ہے کہ اے محبوب جو تیرے چراغ جلائے گا اس کے چراغ ہم جلائیں گے اور جیڑا تیرے دیوے بالے رب عہدے بال. تو ساری زندگی انہوں نے اللہ کے نام کے چراغ جلائے اور اللہ نے ان کے نام کے چراغ جلا دیے. اور یہ وعدہ ہے اللہ پاک اپنے بندوں سے بھی کہ فاذکروا لی اذکرکم, کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, تم مجھے پکارو اللہ میں تجھے پکاروں گا بول میرے بندے, تم میرا ذکر زمین کی پستیوں پہ کرو گے میں تمہارا ذکر عرش اولاد کی بلندیوں میں کروں گا, تم میرا ذکر انسانوں کے ہجوم میں گروہ میں کرو گے اور میں تمہارا ذکر جب کروں گا تو آسمانوں پر ایک صدا دوں گا کہ اے آسمانوں کے فرشتوں سارے اکٹھے ہو جاؤ زمین کے ایک کونے پر بہار کی سرزمین پر, محمد یعقوب ہمارا ذکر کر رہا ہے, آؤ سارے مل کے ہم اپنے بندے کا ذکر کریں. یہ اولیاء کرام کا طبقہ, یہ وہ طبقہ ہے حدیث پاک میں ہے, آقا رجحان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی, جب اللہ کو کسی بندے سے پیار ہو جاتا, لا یزال عبدی یتقرب الی فی نوافل, انسان نوافل کے ذریعے سجدہ ریزی کر کر کے میں اتنا قریب آ جاتا, اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا, پھر اس بندے سے مجھے بھی پیار ہو جاتا, پھر اس بندے سے مجھے بھی چاہت ہو جاتی. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ کو کسی بندے سے پیار ہوتا ہے تو خالق کائنات آواز دیتا ہے جبریل متوجہ ہو جاؤ, جبریلین متوجہ ہوتے عرض کرتے ہیں مولا کیا حکم ہے, آواز آتی ہے جبریل تمہیں خبر ہے کہ زمین کے فلاں شہر فلاں کونے فلاں بستی فلاں محلے اور محلے کے فلاں گھر میں بیٹھنے والا اور ہمیں پکارنے والا اس نام کا بندہ ہے جس سے ہمیں پیار ہو گیا, جس سے ہمیں محبت ہو گئی, جبریل تو بھی اس سے محبت کر, جبریل تو بھی اس سے پیار کر, جبریل ان کا کہ مولا ہاں میں بھی اس بندے سے پیار کرنے لگ گیا. پھر خالق کائنات فرماتا ہے جبریل ابھی اس بندے کی محبت تیرے اور میرے درمیان, اب ابھی کے آسمانوں میں ادھر اور جتنے فرشتے آسمانوں میں ہیں آسمانوں میں کی کائنات کے اندر یہ آواز دے دے یہ صدا دے دے کہ فرشتوں اللہ کو فلاں بندے سے پیار ہو گیا تم بھی اس سے محبت کرو, تمام فرشتے جبریل کی صدا ان فرشتوں کے اندر گونجتی ہے اور فرشتے اس بندے سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں. پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ جبریل ابھی اس محبت کے جنگے آسمان سے لگے, ابھی زمین خالی ہے, میرا حکم ہے کہ ذرا زمین کی پستیوں کی طرف ادھر اور مشرق مغرب اور شمال اور جنوب کی کائنات کے اندر یہ اعلان کرو, یہ منادی دے دے, یہ صدا دے دے اور یہ پکار اس گونج کو کائنات کے اندر بکھیر دے کہ ایسا کی مخلوق فلاں سرزمین پر ایک بندہ اس نام کا رہتا ہے, ایک سرزمین ہے جس کا نام بغداد ہے, اس کے اندر رہنے والا ایک اللہ کا بندہ جسے عبد الخاطر جیلانی کہا جاتا ہے, خدا کو اس بندے سے پیار ہو گیا ہے, اللہ کی مخلوق تو بھی اسے اپنا محبوب بنا لے. فلاں سرزمین پر جسے لاہور کہا جاتا ہے ایک بندہ داتا گنج بخش نام کے کنام سے رہتا ہے اور اللہ کی مخلوق وہ اللہ کا محبوب ہے تو بھی اس سے پیار کرنے لگ جاؤ. ایک سرزمین ہے جسے اجمیر کہا جاتا ہے, وہاں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری نام کا ایک بندہ رہتا ہے, اے اللہ کی مخلوق تو بھی اس سے پیار کرنے لگ جاؤ. ایک سرزمین ہے جسے پاک پتن کہا جاتا ہے, وہاں بابا فرید نام کا ایک بندہ رہتا ہے, اے اللہ کی مخلوق تو بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے. ایک سرزمین ہے جسے سرحند کہا جاتا ہے, وہاں بھی اللہ کا ایک بندہ رہتا ہے اور اللہ کی مخلوق تو بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے. اور ایک سرزمین ہے جس کا نام بھگار شریف ہے, وہاں پر میرا ایک بندہ محمد یعقوب کی صورت میں ہے, اے اللہ کی مخلوق تیری محبتوں کا مرکز میں اپنے اس بندے کو بنا رہا ہوں. یہ محبت یہ آسمانوں پہ بھی ہوتی ہے, یہ محبت یہ زمین میں بھی ہوتی ہے. ارے یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے سلاطین آئے, بڑے بڑے بادشاہ آئے, بڑے بڑے نمرود آئے, بڑے بڑے فرعون آئے. ایک وقت تھا
ان کی شہنشاہیت کا ڈنکا بجا، ان کی نام نہاد بادشاہت کے ڈنکے بجے۔ وقت گزر گیا، صدیاں بیت گئیں، وہ دنیا والوں کے لیے درس عبرت کے طور پر زندہ رہ گئے۔ وہ زندہ ہیں تو ایک عبرت کے نشان کے طور پر، اور ادھر کچھ مقبول بندے اللہ کے اس طرح کے بھی ہیں کہ ان کی تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ جب بیٹھے تھے تو وہ علاقہ جنگل تھا، خدا نے ان کے وجود کی برکت سے جنگل کو منظر بنا دیا۔ ایک علاقہ لاہور کا تھا، راوی وہاں بہا کرتا تھا، اتنا آباد نہ تھا۔ اس کے کنارے اللہ کا ایک بندہ آیا، لاہور میں بڑے بڑے شہنشاہ آئے، سب کے نام نشان ختم ہو گئے، مٹ گئے۔ آج لاہور کی سرزمین پر اگر کوئی نام گونجتا ہے تو داتا گنج وکیل حجویری کا نام ہوتا ہے۔ ارے اجمیر کی سرزمین پر بڑے بڑے بادشاہوں کا گزر ہوا ہوگا، لیکن ایک بادشاہ معین الدین چشتی اجمیری کے نام سے آیا، جس کا نام آج بھی زندہ ہے۔ ایک بادشاہ غوث العظم جیلانی کی صورت میں آیا، اس کا نام آج بھی زندہ ہے۔ حاضرین محترم، یہ راز کیا؟ اس میں راز یہ ہے کہ یہ مخلوق، یہ طبقہ جسے اولیاء کہا جاتا، یہ خدا کے ہو جاتے ہیں اور خدا ان کا ہو جاتا ہے۔ تو دو جملوں کی کہانی، دو جملوں کی بات، لمبے چوڑے بعض اور فصلوں کی بات رہی۔ یہ رب کے ہو گئے، من کان للہ کان اللہ لہ، یہ رب کے ہو گئے، رب ان کا ہو گیا۔ اور فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حاضرین محترم، انسان جب تک اس دنیا کے اندر رہتا، طرح طرح کے انداز سے رب کو ذکر کرتا، رب کو یاد کرتا۔ کبھی انسان بھوک کی حالت میں رب کو یاد کرتا، کبھی انسان پیاس کی حالت میں رب کو یاد کرتا، کبھی انسان حالت سفر میں رب کو یاد کرتا۔ کوئی رب کو یاد کرنے جنگلوں کی طرف نکل گیا، کوئی رب کو یاد کرنے پہاڑوں کی طرف نکل گیا، کسی نے کسی بستی کا رخ کر لیا، کسی نے اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کر رب کو یاد دیا، کسی نے مخلوق کے جھمکٹے میں اللہ اللہ کی صدا بلند کی، کسی نے تنہائی اور گوشتوں میں اللہ اللہ کی صدا بلند کی۔ اور ساری زندگی یہ مخلوق، یہ طبقہ جسے اولیاء کہا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کے نام کے دیوے بالتے رہے، محمد کے نام کے دیوے بالتے رہے، ساری زندگی اللہ اللہ کی صدا بلند کرتے رہے۔ اور جب ان کی موت کا وقت آتا ہے، جب ان کے وصال کا وقت آتا ہے، ادھر سے محبوب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ایک محبت بھری آواز آتی ہے کہ ارجعی الی ربک یا ایتھا النفس المطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے ہمارے مرد مومن اور اے نفس مطمئنہ، آ جا اپنے رب کی طرف پلٹا، اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہے۔ ایک پیار بھری آواز آتی ہے اور مد بھری آواز کانوں کے پاس ٹکراتی ہے۔ زندگی بھر ہجر اور فراق کے شولوں میں گزارنے والا عاشق، اپنی حیات کو طرف کے شولوں میں بسر کرنے والا عاشق، محبوب کی یہ مد بھری آواز سنتا ہے، اس کی روح بے چین ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسرائیل تاخیر کیوں کرتا ہے؟ ارے وہ آواز جسے سننے کے لیے ہجر کی آگ میں تڑپا ہوں، وہ مجھے سنائی دے رہی ہے۔ میری روح کو نکال، مجھے میرے محبوب سے ملا دے، میرا دل ہجر کی آگ میں تڑپ رہا ہے، سلگ رہا ہے، جلدی کر مجھے میرے محبوب سے ملا دے۔ پھر محبوب کی آواز آتی ہے، پیار بھری آواز آتی ہے کہ میرے بندے سن، تو نے ساری زندگی میرا ذکر کیا ہے، تو نے مجھے یاد کیا ہے، تو نے میرے نام کا دیوا بانا ہے، تو نے میرے نام کے چراغ جلائے، میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا، فذکرونی اذکرکم، کہ تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو نے کبھی بھوک کی حالت میں مجھے یاد کیا، کبھی پیاس کی حالت میں مجھے یاد کیا، کبھی حالت سفر میں یاد کیا، کبھی حالت حضر میں یاد کیا، کبھی تنہائی کے عالم میں یاد کیا، کبھی تو نے خلوت نشینی میں یاد کیا، کبھی تو نے اپنی جرتوں میں میرا ذکر کیا۔ میرے بندے، تو میری خاطر بھوکا بھی رہا ہے، تو میری خاطر پیاسا بھی رہا ہے، مگر میرا وعدہ بھی ہے کہ تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ وہ تیری یاد کا عالم تھا، اور سن اب میری یاد کا عالم بھی دیکھ۔ تو نے مجھے بھوک میں یاد کیا، میں تجھے بھوک میں یاد نہیں کر سکتا، میں بھوک سے پاک۔ تو نے مجھے پیاس میں یاد کیا، میں تجھے پیاس میں یاد نہیں کر سکتا، میں رب ہوں، میں پیاس سے پاک ہوں۔ تو نے حالت سفر و حضر میں مجھے یاد کیا ہے، وہ تیری یاد کا انداز تھا۔ اور میرے بندے سن، میرا چونکہ اب وعدہ بھی ہے کہ میں تجھے یاد کروں گا، اب میری یاد کی صورت یہ ہوگی کہ میرے بندے تو صاحب مثال ہوگا اور قیامت تک دنیا کے اندر تیرا نام قدم کا بجاتا رہوں گا۔ وہ میری یاد کا انداز ہوگا کہ تیری قبر بھی فیض کا ذریعہ بن جائے گی، مرنے کے بعد انتقال کے بعد تیرا وجود بھی فیض کا سرچشمہ بن جائے گا، اور میری مخلوق مشرق مغرب اور شمال جنوب سے آ کر تیری تربت سے ربوبیت الہی کا فیضان حاصل کیا کرے، محمد مصطفیٰ کا فیضان حاصل کیا کرے گی۔ پھر یہ تیری قبر خلائق کا مرجع بنے گی، تیرا مزار خلائق کا مرجع بنے گا، اور جو جو دنیا کے اندر جس جس کو تجھ سے نسبت ہوگی، جس جس کو تجھ سے پیار ہوگا، جو تیرے نام کی مولا جبتا ہوگا، اور میرے محبوب بندے جس جس نے زندگی کے اندر تجھے پیار کیا ہوگا، قرآن مجید کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ جب قیامت کا دن ہوگا یا اولیاء کرام کا طبقہ جب ان کو کھڑا کیا جائے گا تو ان کے مریدین کو بھی ان کے جلوس کے اندر شامل کر دیا جائے، ان کے چاہنے والوں کو بھی ان کا ہمراہ کر دیا جائے گا، ان کی نسبت دنیا میں بھی کام آئے گی، اور ان شاخ اللہ کے بندوں سے پیار کرنے والے لوگ، قرآن مجید کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ دنیا کے اندر بھی جو مرشد کا چہرہ دیکھا کرتے تھے، ہم میدان معاشرے میں مرشد کا چہرہ دکھا ہے، ہم میدان معاشرے میں بھی اسے پیار کریں گے، ان کی دنیا کی سنگتیں ہم میدان معاشرے میں بھی برقرار رکھیں گے، اور وہ جب اٹھیں گے تو جو ہجوم ارد گرد پیار کرنے والوں کا دنیا میں ہوتا تھا، ہم میدان معاشرے کے اندر بھی دنیا والوں کو یہ نظارہ کروائیں گے، اور دنیا والوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو لوگو، یہ ہے وہ میرے بندے کہ جو دنیا میں لجپال تھے، آج میدان معاشرے میں بھی لجپال بن کر نظر آ رہے ہیں، اور لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں۔ حضرت محترمین کی نسبتیں اصحاب کہا، قرآن مجید یہ بتاتا ہے، بیان کرتا ہے کہ ان کو جب وہ اصحاب کہا غار کے اندر آرام فرما ہو گئے، ان کے ساتھ ایک کتا تھا جس کا نام مفسرین نے قطمیر بیان کیا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ کتا عام کتا نہ تھا، بلکہ وکلب ہم باستن سرائی ہے بالبصیر، وہ کوئی عام کتا نہ تھا، بلکہ قرآن کہتا ہے وکلب ہم، یہ تو اللہ والوں کا کتا تھا، یہ تو اللہ والوں کے در کا سگ تھا، یہ تو اللہ والوں کے در کا فقیر تھا، یہ تو اللہ والوں کے آستانے پر بیٹھا ہوا تھا، یہ کوئی عام دنیا کا کتا نہ تھا، جو ان کے ساتھ جڑ گیا، جس نے ان کے ساتھ محبت کی، جس نے ان کے ساتھ پریت لگا لی، جس نے ان کے ساتھ پیار کر دیا، اور پھر ہم نے اس پیار کا صلہ یوں عطا کیا۔ آقا تو جائیں ساتھ میں آتے ہیں کہ قیامت کے دن اصحاب کہف کا یہ کتا، اس کو انسانی شکل دے کر ان اولیاء کے ساتھ جنت میں داخل کروایا جائے گا، اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں بھیجا جائے گا۔ ارے جب کتا بلیوں سے لگ جاتا ہے، جب ایک کتا ایک جانور ولیوں سے لگ جاتا ہے اور ولیوں کے قدموں کی نسبت پا لیتا ہے، تو خدا اسے انسان بنا دیتا ہے اور اس کا ذکر قرآن میں کر دیتا ہے، اس کا ذکر خدا اہل جنت میں کرتا ہے، اور جو انسان ان کے قدموں سے لپٹ جائے پھر اس کی عظمتوں کا عالم کیا، پھر اس کی عظمتوں کا عالم کیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دار مرشد گا خانہ کا حج ضروری کریے، اللہ رب العزت نے خالق کائنات نے حضور کے فیضان کا وسیلہ اولیاء کرام کو بنایا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کا ذریعہ، اور پھر ان کے مرنے کے بعد دنیا سے جانے کے بعد ان کا فیضان دنیا کے اندر جس طرح بٹ رہا ہے اور بٹتا رہے گا، دنیا اس پر شاہد ہے اور شاہد رہے گی، اور جہاں اللہ کا بندہ رہتا ہے وہاں کے ماحول کے اندر ایک نور کی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، کہ جنگل میں منگل کیسے لگتا، اللہ کے بندے کے اندر وہ نورانی چھوائیں اتار جاتی ہیں، جو ارد گرد اپنے پورے ماحول کو متاثر کرتی ہیں، اس کے وجود سے نکلنے والی خوشبو اس سے جو ہوائیں مست کرتی ہیں، اللہ پاک ان ہواؤں کو بھی شفا والی ہوائیں بنا دیتا ہے۔ یہ بات تو جذباتی بات نہیں ہے، اللہ کے بندے کے وجود کو مست کرنے والی ہوا، خالق کائنات اس ہوا کے اندر بھی زندگی اور روح کی تازگی پیدا کرنے کی تاثیر پیدا فرما دیتا. اس کا ذکر قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف بن نون علیہ السلام کا سفر حضرت خضر علیہ السلام کی طرف. راستے میں ایک مقام پر دو دریاؤں کا سنگم تھا. اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ موسیٰ ایک مقام پر میرا بندہ رہتا ہے، میرا بندہ رہتا ہے، جاؤ اس کی ملاقات کے لیے. حضرت یوسف بن نون کو ساتھ لیا اور چلے گئے. ایک مقام پر دریاؤں کا دو دریاؤں کا سنگم تھا، وہاں بیٹھ کر کچھ دیر آرام کیا. جب چلنے لگے، جب چل پڑے تو راستے میں حضرت عیسیٰ بن نون سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ وہ جو ہمارے پاس مچھلی بھنی ہوئی مچھلی تھی وہ کہاں، ہمیں ناشتہ کرنا ہے، ہمیں کچھ کھانا ہے. یوسف بن نون علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے پیغمبر، جس مقام پر ہم ٹھہرے تھے وہ مچھلی اسی مقام پر زندہ ہو کر پانی میں بہ گئی، پانی میں کود گئی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مسکرایا اور فرمایا کہ چل، ارے اسی جگہ کی تو ہم تلاش میں تھے کہ جہاں مردے زندہ ہوتے ہیں. یہ وہ مقام تھا، یہ وہ سرزمین تھی کہ جو وطن تھا حضرت خضر علیہ السلام کا، جہاں اللہ کا مقبول بندہ رہتا تھا. وہاں کی ہواؤں اور فضاؤں کے اندر بھی خدا نے وہ تاثیر پیدا کر دی کہ مردے بھی آ کر اس مقام پر زندہ ہو جانا کرتے. اور اللہ کے بندے میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ یہ مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، مردہ روحوں کے اندر اللہ اللہ کی صدا اتارتا ہے، رب کے نام کی خوشبو اتار کر مردہ روح اور مردہ دلوں کو زندگی عطا فرماتا ہے، تاثیر ہوتی ہے. اور حاضر محترم، اسی حیات بخش واسطے کے حوالے سے آخری بات، حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جب یہ لوگ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو ان کے وجود رب کائنات اپنی نشانیاں بنا دیتا ہے. پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک اسٹیشن پر چل رہے تھے، ایک اسٹیشن پر ٹہل رہے تھے، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی، تسبیح پکڑی اسٹیشن پہ ٹہل رہے. ایک انگریز آیا، اس نے دیکھا ایک بابا ہے سفید داڑھی والا، ہاتھ میں اس نے کچھ دانے سے پکڑے ہوئے، ان پہ ہاتھ انگلی چلا رہا ہے، پھینک رہا. اسے پوچھنا چاہیے یہ کیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے اس کے ساتھ. قریب آیا، رائفل لٹکائی ہوئی ہے، پستول لٹکائی ہوئی، رائفل کاندھوں کے ساتھ رکھی ہوئی. قریب آیا اور کہنے لگا کہ بابا، حکیم مہر علی شاہ صاحب علی رحمت کے پاس آیا انگریز اور کہنے لگا کہ بابا یہ کیا ہے، یہ کیا؟ آپ نے اس کے رائفل کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بابا یہ میری رائفل ہے. آپ نے فرمایا یہ میرا راکٹ ہے، یہ میری تسبیح. انگریز کہنے لگا کہ تو اس سے کیا کرتا؟ پھر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تو اس سے کیا کرتا؟ اس نے کہا کہ اچھا میں بتاؤں میں اس سے کیا کرتا ہوں. رائفل اتاری اور قریب بیٹھے ہوئی کسی چڑیا یا کسی جانور پر اس نے گولی چلائی، کارتوس چلایا، ادھر کارتوس چلا ادھر وہ چڑیا پھڑپھڑائی، زخمی ہو کے نیچے گری اور مر گئی. کہنے لگا بابا یہ دیکھا ہمارے رائفل کا کمال، ہم اس کے ساتھ یوں کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ یہ کام لیتا ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، تسبیح پکڑی ہوئی تھی، چپکے سے اس مردہ جانور کے قریب آئے، اس کو ہلکے سے تسبیح لگائی، اس میں جان پیدا ہوئی، اللہ نے زندہ کر دو تو اللہ نے زندہ کر کے اس کو اڑا دیا. فرمایا کہ تو اس سے یہ کام کرتا ہے، ہم اس سے یہ کام کرتا تو اس سے یہ کام لیتا ہے، ہم اس سے یہ کام لیتے ہیں. تمہارا کام ماننا ہے، اللہ کے بندوں کا کام زندہ کرنا ہے. ارے جو بندے ان کی بارگاہوں میں آ جاتے ہیں ان کے دل جو ایک پرندے کی طرح ہے، انسان کا دل جو عالم والا کا پرندہ ہے، عالم لاہوت کا پرندہ ہے، اور اللہ کا بندہ اپنے ذکر اور اللہ کی یاد کی تسبیح کے ٹچ سے اس مردہ پرندے کو زندہ کر کے عالم لاہوت کی طرف پرواز عطا کر دیتا ہے. اللہ پاک ہمیں اسی طبقے کی تکریم کرنے اور اسی طبقے کے اندر زندہ ہونے اور اسی طبقے کے اندر قیامت کے روز اٹھنے اور اسی طبقے کے اندر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے ہر پتھروں کو فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. حاضر محترم، ابھی انشاءاللہ حضرت کا خطاب ہوگا، اور اس سے پہلے یا
یعنی پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی اسلامی یونیورسٹی ہے، اس میں بھی الحمدللہ حضرت خواجہ صاحب ایسوسیٹ پروفیسر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے اور پی ایچ ڈی ہے الحمدللہ، اور اسلام کے وکیل ہیں پاکستان میں بھی اور عالم اسلام میں بھی، یہ اسلام کے وکیل ہیں، اسلام کے سفیر ہیں، اسلام کی وکالت اور سفارت کا فریضہ سر انجام دے رہے، ان کی بڑی خدمات ہیں دین کے لیے، اسلام کے لیے اور عشق مصطفیٰ کے چراغ جلانے کے لیے. ہم ان کو اور تو کوئی صلہ نہیں دے سکتے، صلہ اللہ رسول کی بارگاہ سے عطا ہوگا. حاضرین محترم، ہم اپنی طرف سے، انتظام محفل کی طرف سے اور آپ تمام شرکاء کی طرف سے ایک شیلڈ ان کی اسلامی خدمات کے اعتراف کے طور پر ان کو پیش کر رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں شاہ صاحب قبلہ سے کہ وہ اسے رسیف فرما لیں. آپ کی استقاع سے محسوس ہو سکتی بھرپور انداز سے کھڑے ہو.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له لا نظیر له ولا ند له ولا مثل له ولا مماثل له ونشهد ان سیدنا وسندنا ونبینا ورحیمنا ورؤوفنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المسلمين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام. میرے انتہائی محترم رفیق مولانا ہمدانی صاحب مدد اللہ العالی، حضرات علماء کرام، برادران طریقت، میں انتہائی اخلاص کے ساتھ اپنے محترم دوست مولانا ہمدمی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اس انتہائی بابرکت پرکیف روحانیت سے بھرپور مجلس میں اپنی گزارشات پیش کرنے کا موقع فراہم کیا ہے. حضرات، میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس مادہ پرستی یہ جو میٹیریلسٹک دور ہے، حرص اور حلف کا دور، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے. وما توفیقی الا باللہ، اس کی توفیق کے بغیر انسان کی قدرت و اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے ناصر کے جومر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر صوفی کو ذکر نصیب ہو جائے تو اس پہ اسے اترانا نہیں چاہیے, بارگاہ رب العزت میں شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اسے ذکر کی توفیق پر حمل کرائی. ایک واقعہ پڑھا کہ ایک صوفی بہت بڑے ذاکر تھے, ذکر کیا کرتے تھے. شیطان نے دل میں یہ وسوسہ پیدا کیا کہ مدتیں گزر گئی, اللہ اللہ کی ضربے لگا رہے ہو, دن کا اجالا ہو یا رات کی تاریکی ہو, تم ایک ہی نام کی مالا جپتے ہو, اس کا فلا کیا ملا ہے, تمہیں ملا کیا, اس کے نتیجے میں پایا کیا. اس وسوسہ اس کا سلا کیا ملا ہے, تمہیں ملا کیا, اس کے نتیجے میں پایا کیا. اس وسوسہ اندازی نے فقیر کے ذہن میں ایک ارتعاش پیدا کر دیا, ذکر کرنا چھوڑ دیا. ایک صاحب کشت بزرگ تھے, اللہ جل مجدہ نے ان پر القا کیا کہ ایک میرا بندہ تھا, میرا ذکر کیا کرتا تھا, شیطان اس پر حملہ آور ہوا, اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کیا کہ ذکر کا صلہ تمہیں کیا ملا ہے, اس کا بدلہ تمہیں کیا ملا ہے, اس کے نتیجے میں تمہیں حاصل کیا ہوا ہے. اس نے میرا ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے, جاؤ اور اسے جا کے سمجھاؤ. وہ بزرگ اس کے پاس آتے ہیں, اس فقیر کے پاس, پوچھا کہ بلا آپ تو بہت ذاکر تھے. کہا ہاں ذکر کیا کرتا تھا, فرمایا چھوڑ دیا. کہا ہاں چھوڑ دیا, کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ مدتیں گزر گئی, دن اور رات کی ساری ساتیں اس کے نام پر قربان کر دی, پایا تو کچھ بھی نہیں. شیخ نے فرمایا ارے ظالم سوچ تو صحیح, جب تو ایک دفعہ اللہ کہتا ہے اور وہ رب کریم تجھے دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے, اس سے بڑھ کر ذکر کا اور کیا صلہ ہو سکتا ہے, تو اپنے رب سے اور کیا صلہ چاہتا ہے. دوستو ذکر کا صلہ, ذکر کا بدلہ, ذکر کا ثمر خود ذکر ہے. جب ایک مرتبہ زبان سے اللہ کہتے ہو اور رب کریم تمہیں پھر یہ توفیق فراہم فرماتا ہے کہ دوبارہ اللہ ہو کی ذات سے اپنے قلب کو نور عرفان سے منور کرتے ہو, اس سے بڑا اور صلہ کیا ہوتا ہے. تذکرہ غوثیہ کوئی ایسی اتھینٹک کتاب نہیں ہے, لیکن بڑی خوبصورت بات لکھی انہوں نے, فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رب العزت میں آج گناہ ہوئے کہ مولا پاک میں پیغمبر ہوں, تو نے مجھے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے چنا ہے, جاننا چاہتا کہ اس وقت میرے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی تیرا شکر گزار بندہ ہے. فرمایا ہاں موسیٰ ایک ہے. عرض کیا حضور رب کریم وہ کہاں ہے؟
رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جنگل میں جا، ذرا ڈھونڈ تلاش کر، میرا بندہ تجھے مل جائے. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، شرف ہم کلامی سے مشرف ہونے والا پیغمبر جنگل کا چکر لگا رہا ہے اور اللہ کے اس شکر گزار بندے کو تلاش کر رہا ہے جس کی شکر گزاری پر اس کے خالق کو ناز. دن بھر جنگل کا چکر لگاتے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی شخص نظر نہیں آتا. شام ڈھلنے کو آتی ہے تو واپس لوٹتے، لیکن پیغمبر ہے، اپنے رب کے فرمان پر یقین کامل، اس سوچ میں غلطا اور پیچا واپس لوٹ رہے ہیں کہ رب نے فرمایا تھا مجھے ملے گا، لیکن ابھی تک تو دیکھا نہیں. چلتے چلتے ایک کوئے کرکٹ کے ڈھیر کے پاس سے گزرے تو کچھ حرکت محسوس ہوئی. وہاں جو کوڑا پڑا ہوا تھا اس میں کچھ ہل جل محسوس ہوئی. جناب موسیٰ رک گئے، اس طرف متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ واقعی کوئی چیز وہاں پہ حرکت کر رہی ہے. پاس چلے گئے، دیکھا تو ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا. تجسس ہوا، اور قریب جا کے دیکھا تو ایک انسان ہے جس کے جسم کے گوشت کو کیڑے مکوڑے کھاتے تھے. بس ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے جو حرکت کر رہا ہے. آپ قریب چلے گئے تو دیکھا کہ اس کی زبان حرکت کر رہی ہے. سوچا اس کیفیت میں، اس حالت میں، اس بے کسی اور بے بسی کی کیفیت میں یہ انسان کیا کہہ رہا. کان قریب لے گئے تو کان میں اس بندہ خدا کی آواز سنائی دی، الحمدللہ. جناب موسیٰ متعجب اور حیران کہ اس کیفیت میں مبتلا کہ انسان ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، جسم کے گوشت کو کیڑے اور مکوڑے کھا چکے ہیں، دنیا کی بظاہر کوئی نعمت ایسی نہیں نظر آتی جس سے رب کریم نے اسے سرفراز کیا ہو، کس نعمت پر یہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر رہا ہے. اس کو ہلایا، قریب ہو کے فرمایا، اللہ کے بندے، جب کسی نعمت کا نزول ہوتا ہے، جب بندہ کسی نعمت سے سرفراز کیا جاتا ہے تو وہ شکر گزاری کے جذبات سے لبریز ہو کر کہتا ہے الحمدللہ. بندہ خدا، تجھے کیا ملا کہ جس پر تو اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہے. حاضرین گرامی، مرتبہ پلے باندھنے والی بات ہے. اللہ کے اس شکر گزار بندے نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے رب نے اپنی مرضی سے مجھے اس کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پھینکوا دیا، میرے گوشت کو کیڑوں نے کھا لیا، لیکن اپنی یاد کے لیے، اپنے ذکر کے لیے اس نے میری زبان کو محفوظ رکھا ہوا ہے. اس سے بڑھ کر اس کا حال کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر اس کی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ جس کا میں شکر ادا کروں؟ دوستان محترم، اگر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرما دے تو اس سے بڑھ کر اور دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے. اور یہ جو ہم نبی صاحب آپ کو یہاں جمع کرتے اور ذکر الہی، ریممبرنس آف گاڈ، اللہ کی یاد، میں ان کو مبارکباد پیش کر. عذاب گرامی، یہ جو بظاہر آپ سے لا الہ الا اللہ کی ضربے لگواتے ہیں، یہ دو جملوں سے مرکب کلمہ جو بظاہر ایک خطر میں لکھا ہوا نظر آتا ہے، یقین کیجیے حضرات گرامی، انقلاب کے تمام اسرار و رموز اس ایک خطر کے کلمے میں موجود اور پنہاں ہیں. میرے اور آپ سب کے آقا و مولا حبیب کبریا جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جن کے قدموں کے تلووں سے مس ہونے والے ریت کے زروں کی قسمیں رب کھاتا ہے، مجھے ہاتھ لگا میرے محبوب، مجھے تیرے دیش کی قسم ہے، دیش کی قسم ہے، تیرے شہر کی قسم ہے، اور یہ انسانی ذہن الجھ جائے گا کہ رب اس ملک اس مکہ کی چپن کیوں کھا رہا ہے، اور ہمیں پاک کی وجہ سے، آب زمزم کی وجہ سے، حجر اسود کی وجہ سے، مقام ابراہیم کی وجہ سے، فرمایا ان تمام ذہن میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات کے خاتمے کے لیے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ سارے محترم ہیں، یہ سارے عزت اور احترام کے نشانات ہیں، حجر اسود کی عزت کا نشان، مقام ابراہیم بھی میرے لیے بہت ہی محبوب اور محترم، لیکن میرے محبوب اس شہر کے قدم کھانے کی کوئی اور وجہ ہے، اور اس شہر کے قدم کھانے کی وجہ یہ ہے کہ محبوب اس شہر کی گلیوں میں پڑے ہوئے ریت کے زنوں نے تیرے قدموں کے تنوں کے بوسے لیے جس نبی محتشم کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، حضرات گرامی، وہ ایک روز شہر مکہ میں، شہر حرم میں اس کیفیت میں ہے کہ مشرکین مکہ نے آپ کے گلے میں ایک چادر ڈالی ہوئی ہے اور اس کو کسا جا رہا ہے، اور اس قدر کسا گیا کہ حدیث طیبہ میں آتا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں، وہ آنکھیں جنہیں رب کہتا ہے ماذا غلب فروا ماذا، وہ دیدار الہی میں مستغرق ہونے والی آنکھیں، وہ آنکھوں کے دھیلے چہرے پہ نمایاں ہو جاتے ہیں، اتنے میں وہ سفر کے ساتھ تھی، وہ حضر کے ساتھ تھی، وہ آقا کی قبر کے ساتھ تھی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے اور دشمنان اسلام کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو روکتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم اس شخص کو، اس ہستی ارفا و اعلی کو اس دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہو، نعوذ باللہ من ذلک، جو ایک کلمے پر ہمیں جمع کرنا چاہتی ہے، ساری دنیا کے بتوں سے منہ موڑ کر ایک باتہ لا شریف کے حضور ہمیں جھکانا چاہتی ہے، جو صرف ایک پیغام دیتی ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ وحدہ لا شریف۔ حضرات گرامی، صرف ایک یہ کلمہ تھا جس کلمے نے انسانوں میں دو جماعتیں پیدا کر دی، ایک حزب اللہ اور ایک حزب الشیطان، یہ صرف ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہی وجہ ہے کہ صوفی کی ابتدا بھی لا الہ الا اللہ ہے اور صوفی کی انتہا بھی لا الہ الا اللہ۔ صوفی جب لطیفہ قلب پر ذکر کی ابتدا کرتا ہے تو لا الہ الا اللہ سے ابتدا کرتا ہے، قلب سے، روح سے، سر سے، خفی سے، اخفا سے، ان تمام لطائف پر ذکر کرتا ہوا جب سلطان الاسرار پر پہنچتا ہے، ابتدا بھی لا الہ الا اللہ سے ہوئی تھی، انتہا بھی لا الہ الا اللہ سے ہوتی ہے، اور جس کی ابتدا لا الہ الا اللہ سے ہو، اور حضرات یہ انسانی جسم دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک یہ باڈی جس کا آپ مشاہدہ کرتے ہیں، جسے آپ دیکھتے ہیں، اور ایک اس کے اندر روح، ان دو کے مرکب کا نام انسان کہلاتا ہے، ایک موجود نہ ہو تو انسان مکمل انسان کی صورت میں آپ کو نظر نہیں آتا ہے. حضرات گرامی، یہ جو مادی جسم ہے اس کی خوراک بھی مادی ہے، اس کا تعلق خاک سے ہے، اس کی خوراک کا تعلق بھی خاک سے ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، اس کی خوراک بھی مٹی سے بنتی ہے، اس کے اندر جو اس کا دوسرا جز ہے جسے روح کہتے ہیں اس کا تعلق ملائے اعلیٰ سے ہے اور اس کی خوراک بھی ملائے اعلیٰ سے آتی ہے. اس جسم کی خوراک غذائیں ہیں، اجناس ہیں، مشروبات ہیں، یہ کھاتے رہو، اس کو نشو و نما دیتے رہو، اس کو پروان چڑھاتے رہو، اس کو گرمی سے بچانے کے لیے، اس کو سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے، اسی زمین سے تعلق رکھنے والا لباس تیار ہوتا ہے جو اس جسم کو محفوظ رکھتا ہے، مضر اثرات سے محفوظ رکھتا ہے. لیکن حضرات گرامی، جس طرح خوراک کا تعلق خرچ سے ہے، انسان کے جسم کو بچانے کی تدابیر کا تعلق بھی خرچ سے ہے اور روح کی خوراک کا تعلق ملائے اعلیٰ سے ہے، اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ انسان کے جسم کی خوراک تو تمہارے سامنے موجود ہے، ارے روح کو زندہ رکھنے والوں، روح کو تقویت پہنچانے والوں، روح کو نشو و نما دینے والوں، روح کو حیات ابدی اور حیات سرمدی سے سرفراز کرنے کے خواہش مند انسانوں، اگر چاہتے ہو کہ روح زندہ رہے، تابندہ رہے، اس کو نشو و نما ملتی رہے، تو پھر وہ اس خوراک سے نشو و نما نہیں پاتا ہے، اس کی خوراک اللہ کی طرف ہے، اس کی خوراک لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اس کی خوراک میرے محبوب جناب مصطفیٰ پہ درود و سلام کی نذرانے اور اللہ کے گرامی. اور جس طرح اس خاک سے وجود پانے والا یہ جسم بالآخر خاک کے سپرد ہو جاتا ہے، خاک کے نیچے دفن ہو جاتا ہے، مٹی سے مل جاتا ہے، لیکن وہ روح جتنی آپ اس کو تقویت پہنچائیں گے، جتنی اس کی آپ نشو و نما کریں گے، جتنی آپ اس کو حیات سے فراز، حیات سے سرفراز کریں گے، اسی قدر اس کی پرواز ملائے اعلیٰ کی طرف ہوگی، اسی قدر وہ بلندیوں کو چھوئے گا. اور دوستوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جسم کی بھی آنکھیں ہیں، اس جسم کی آنکھیں ہیں، اس روح کی بھی آنکھیں ہیں، جسم کی آنکھوں سے بھی انسان دیکھتا ہے، روح کی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے. فرق صرف اتنا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ یہ ظاہری آنکھیں حدود آشنا ہے اور دل کی آنکھیں حدود نہ آشنا ہے. جہاں حدیں ہیں وہاں کوئی حد نہیں ہے، وہاں کوئی حد نہیں ہے. جب ولی کی نگاہ اٹھتی ہے تو پھر دوریاں حائل نہیں ہوتی ہیں، پھر سمندر اور پہاڑ حائل نہیں ہوتے ہیں. اور یقین کرو دوستو، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، معافی کا خواستگار ہوں، شاید اہل شریعت اس میں آنے آئے، لیکن بات لوگوں کے مشاہدے کی کر رہا ہوں، اور اتنے لوگوں کا مشاہدہ ہے جسے ٹھکرایا نہیں جا سکتا ہے، کہ ساری دنیا، ساری دنیا موت کے سامنے مجبور ہے، لیکن جو اللہ کا ذکر کرتا ہے موت اس کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے، موت اس کے سامنے مجبور اور ہاتھ پر دے کر نظر آتا ہے. سلسلہ چشتیا کے چہرے کا ظاہر، سلطان الہند
حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رحمت اللہ علیہ کا پروردہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. جنازہ اٹھتا ہے, ایک درویش جو باوجود جنازے میں بر وقت نہیں پہنچ سکا, اپنے شیخ کا چہرہ اپنے شیخ کے رخ زیبا کو دیکھنے سے محروم رہا. جنازہ جا رہا ہے, جنازے کا جلوس جا رہا ہے, اس وقت پہنچتا ہے, دل سے ایک بھوک سی اٹھتی ہے کہ آخری وقت ہے, شیخ کا چہرہ نہیں دیکھ سکا. جنازے کے ساتھ چلتا ہے اور اپنے شیخ کو مخاطب کر کے کہتا ہے, مخلصان امامت آتر کوئے تو, مخلصان امامت آتر کوئے تو, شیئن للہ از جمالے ہوئے تو, مخلصان امامت آتر کوئے تو, یہ غریب و ناچارا انسان تیری گلی میں آ گیا ہے, شیئن للہ از جمالے ہوئے تو, خدا کے واسطے اپنا چہرہ تو دکھا دیجیے. بربا کشا در سوئے دمبیلے ماں, یہ دمبیل ہوتی ہے نا جو ان مجذوبوں نے یہاں ایک گدڑی سی لٹکائی ہوتی ہے, کہتا ہے کیا ہی اچھا ہو کہ اپنا دست مبارک ذرا ہماری دمبیل کی طرف تو بڑھائیے, آفرین پر دست و بازو تم ذرا بڑھا کے دیکھیے, تاکہ یہ آپ کا پروانہ آپ کے ہاتھ پہ قربان ہو جائے, نثار ہو جائے. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ دل سے اٹھنے والی آواز موت کی حدود کو پار کرتی ہوئی اپنے شیخ کی سماعتوں سے ٹکراتی ہے اور شیخ کا ہاتھ کفن سے باہر آ جاتا ہے. دوستو ساری دنیا موت کے سامنے مجبور ہے, لیکن ان ذاکرین کے سامنے موت پر مجبور ہے. جو ساتھ خلفاء جا رہے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اور درویش کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں, ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ دیکھو فقیر شریعت کی حدیں ٹوٹ گئی, اب اس سے آگے کچھ نہ کہنا. دوستو اس لیے ان بزرگوں کو اس زندگی کے ساتھ اتفاق نصیب ہوتا ہے کہ اس آقا کے ساتھ ان کو نسبت ہے کہ جو گنبد خضرا میں ہونے کے باوجود اس ظاہری حیات سے اسی طرح متصف ہے جس طرح وہ مدینے کی گلیوں میں چلتے پھرتے متصف ہوا کرتا تھا. تمام علماء دیوبند نے, خاص طور پر مولانا ثانی نے یہ واقعہ نقل کیا کہ شیخ احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالی نے جب مدینہ طیبہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار پر حاضر ہوتے ہیں تو شیخ کی روح تڑپ اٹھتی ہے اور آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ فی حالت البود روحی کنت اسیرا. آقا جب دوریاں حائل تھے اپنی روح کو آپ کے قدم میں مملک لذور کو چومنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے بھیجا کرتا تھا, فی حالت البود روحی کنت اسیرا تقبل الارض عنی وهي نائباتی وهذه دولت الاشباح قد حضر سن دود زمین کا کئی تہذا دہا شبتی. آقا کیا ہی اچھا ہو آج گنبد خضرا تھے آقا کا ہاتھ باہر آ جائے اور احمد کبھی اس کو چومنے کی سعادت آ جائے. فرماتے ہیں ادھر سے آقا کے غلام کے دل سے اٹھنے والی یہ ہوں گنبد خضرا کی دیواروں سے ٹکرائی اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ دست نبوت اس طرح چمکتا ہوا باہر آیا کہ سورج کی روشنی مان پا گئی. آپ آگے بڑھتے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ چومتے ہیں اور حضرت شیخ عبدالحق قادری دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت شیخ احمد کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی تو ان سعادت مندوں کو جو اور اس مجمعے میں شریک تھے جنہیں سرکار کے دست نبوت کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، ان میں حضرت غوث سمدانی، خود بیدار مکانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی موجود تھے، اور انہوں نے بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دست نبوت کی زیارت فرمائی ہے. حضرات گرامی، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، اپنی بات کے استدلال کے طور پر، اپنے دعوے کی دلیل کے طور پر، کہ ولایت ذل نبوت ہے، ولایت ذل نبوت ہے، ولایت نبوت کے استفادے کا نام ہے. اور جو نبی کی صفات نبوت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اسے برہمت فرماتا ہے، ان صفات کا ذل اور سایہ، ان صفات کی جھلک ولی کی ولایت کے طور پر اسے عطا فرما دیتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو خرق عادت نبی کے ہاتھ پر ظہور پذیر ہو وہ موجودہ کہلاتی ہے، اور اسی طرح کی خرق عادت جب ولی کے ہاتھ پر صادر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے. اس لیے کہ ولایت ذل نبوت ہے. حاضرین گرامی، مرتبہ آیا کریمہ پڑھی تھی اور یہیں اس پہ نظر پڑی تھی کہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور بیٹھے ہوئے ایک بات پر غور کر رہا تھا کہ رب نے فرمایا کہ میرا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. یہ جو کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام، کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے، اور یہ تو شہنشاہوں کے شہنشاہ کا کلام ہے، شہنشاہوں کے خالق کا کلام ہے. آپ نے غور فرمایا کہ رب نے فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس پہ زمانے کی کوئی قید نہیں ہے کہ دنیا میں کامیاب ہو جاؤ، آخرت میں تمہیں کامیاب ہو. جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں. میں ایک بات کی مولانا آمدنی کا، ممکن ہے کہ میرا یہ فلسفہ غلط ہو، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو میری تھوڑے بہت مطالعے کا نچوڑ. عام طور پر ممبر و محراب سے ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر تم نیکیاں کرو گے، عمل صالح کا ارتکاب کرو گے، اللہ ہو کی دربے لگاؤ گے، اللہ کے ذکر میں مستلط رہو گے، اللہ رب العالمین تمہیں جنت عطا کرے گا. اور جہاں اگر بغاوت اور سرکشی کا ارتکاب کرو گے، یہاں اگر شیطان کی راہ چلو گے، تو پھر اللہ رب العالمین تمہیں جہنم رسید کر دے گا. یہی کہا جاتا، یہی ایک فلسفہ بیان کیا جاتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مومن کے ساتھ بڑی ناانصافی کی بات ہے، اور خدا کبھی ناانصافی نہیں کرتا کہ وہ نیکیاں کرتا رہے، نیکی پہ نیکی کرتا رہے، اور 100 سال اس انتظار میں بیٹھا رہے کہ فرشتہ اجل آئے، میں اس کی آواز پہ لبیک کہوں، اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کروں، اور پھر رب کریم مجھے اجر عطا فرمائے. اور باری اور سرکش اس دنیا میں دندناتا پھرتا رہے 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، وہ خدا کی بغاوت اور سرکشی کے تمام امور کا مرتکب رہے، اور اللہ جل وعلا جو اس بات کا انتظار کرتا رہے کہ تو ہے تو میرا باری اور سرکش، لیکن میں کیا کروں، تو اس عالم دنیا میں ہے، تو ذرا عالم دنیا کی حد کو پار کر کے ادھر ہماری طرف آ، پھر ہم تیرا حساب کتاب لیں گے. ان سے تو نعوذ باللہ من ذالک خدا مجبور نظر آتا ہے. میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے. رب کریم اپنی ذات کا چلنے والوں، اپنے ذاکرین، اپنے نیک بندوں کے اجر کو اس دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے، اور مجرموں اور غداروں اور سرکشوں کو اس دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، آخرت میں بھی سزا دیتا ہے. اور ایک بات جو رب نے فرمائی ہے نا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اطمینان قلب کو دولت ہے دوستو، کہ جس دولت کی مثل اور کوئی دولت نہیں. میں صرف ایک مثال سے باتیں کرنا تھا، صرف ایک مثال. آپ رات کو بیٹھے، اکیلے بیٹھے، اکیلے بیٹھے، آپ کے ساتھ کوئی نہ ہو، کوئی کتاب پڑھے، کوئی اور کام کرے، تھوڑی دیر کے بعد تھکاوٹ کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے، آپ پہلو بدلتے، ٹانگیں بچھاتے، ٹیک لگاتے، 20 منٹ، 25 منٹ، آدھ گھنٹہ گزرنے کے بعد
آپ اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتے اور بستر پر دراز ہو جاتے ہیں. لیکن آپ غور تو کیجیے, ذرا سوچئے تو صحیح کہ ایک اللہ کا بندہ, ایک صوفی رات کے پچھلے پہر عشاء کی نماز پڑھ کے مصلے پر بیٹھتا ہے, اپنے سر کو جھکاتا ہے, اپنے رب سے لو لگاتا ہے, اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر اس پر اللہ کا نقش بناتا ہے, سر اس وقت اٹھاتا ہے جب مؤذن صبح کی اذان دیتا ہے, ساری رات گزار دیتا ہے, لیکن اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ لمحہ گزرا ہے یا رات گزری ہے. یہ اطمینان قلب, یہ اطمینان کی دولت, اس دولت کے مقابلے میں دنیا کی کون سی دولت ہے جو اس کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ دنیا کی ہر دولت اس دولت کے سامنے ایک نظر آتی ہے جو ذاکرین کو نصیب ہوتی ہے. اطمینان, اگر ساری دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دی جائے اور رات کو آپ چین کی اور آرام کی نیند نہ سو سکے, پوری رات پہلو بدلتے بدلتے سوچتے سوچتے اور اس فکر میں لڑتا اور بیٹا گزار دیں کہ پتہ نہیں ٹیکس والے میرے ساتھ کیا کریں گے اور اس میری دولت کا کیا بنے گا اور پتہ نہیں میری یہ دولت کے جو چھپے ہوئے خزانے ہیں جو میرے اکاؤنٹس کو بینک والوں نے تحفظ دیا ہوا ہے یہ کب تک چھپا رہے گا, کب ظاہر ہو جائے گا اور کب اس پہ ٹیکس لاگو ہو جائے گا. ساری رات سے ہی سوچتے ہوئے گزر جائے. اور ایک فقیر ہے جو چٹائی پہ لیٹا ہوا ہے, ساری دنیا سے بے خبر ہے, اپنے اللہ سے جو لگائے ہوئے, ساری دنیا سے بے خبر اور ساری دنیا سے بے نگاہ, آرام کی نیند سویا ہوا ہے. مجھے بتاؤ اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین کے نعمت, یہ عطا, یہ فضل, یہ کرم اور اس پر یہ مہربانیوں کی بارش اس صورت میں نہیں کر رہا تو اور کیا کر رہا ہے؟ اور اس کی جو بے اطمینانی ہے, اس کی جو بے سکونی ہے, وہ عذاب الہی کی صورت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دوستان محترم, جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, جو اللہ رب العالمین کی یاد میں اپنے قلوب و اذہان کو بہم رکھتے ہیں, اس دنیا میں بھی فلاح پاتے ہیں اور آخرت میں بھی فلاح پاتے ہیں. آخرت کی فلاح تو یقینی ہے لیکن اس دنیا میں بھی فلاح. لیکن ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, بڑی خوبصورت باتیں ہم دبی صاحب نے کہیں اور جب وہ ارشادات فرما رہے تھے تو کئی موضوعات ذہن پر جلدار کر رہے تھے اور میرے لیے مشکل تھا کہ کس موضوع کا انتخاب کرو. یہ تو خدا ان کا بھلا کرے جنہوں نے یہ آیہ مبارکہ یہاں لکھ دی اور مجھے پڑھنے میں آسانی ہو گئی. اللہ نگرانی, آپ کہیں گے کہ کس نے ایک تھیوری سی بیان کر دی کہ وہ رات کو بیٹھتے ہیں اور صبح تک بیٹھے رہتے ہیں اور ان کو ایک آرام اور سکون نصیب ہوتا ہے. لیکن یہ دنیا کی عزت اور وقار, یہ بھی تو کوئی حیثیت رکھتا ہے. لیکن دوستان محترم, بڑی خوبصورت بات کہی ہمدمی صاحب نے کہ شہر لاہور میں اقتدار کے بہت سورج طلوع ہوتے دیکھے اور غروب ہوتے دیکھے. میں ایک بات اکثر اپنے دوستوں کی خدمت میں پیش کیا کرتا ہوں کندھے مقرر کے طور پر, شاید آپ نے بھی سنا ہو, اسے دوبارہ سماعت فرما دیجئے. حضرات گرامی, لاہور شہر میں ایک دریا بہتا ہے, راوی اس کا نام ہے, اس کے دونوں کناروں پر دو مزار ہیں. ایک مزار وہ ہے اس شخص کا ہے جس نے لوگوں کی گردنوں پہ حکومت کی ہے اور ایک مزار اس کا ہے جس نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کی ہے. یہ تخت نشین ہے, وہ بوریا نشین ہے. اس کی ایک بیگم تھی جس کے اشارہ ابرو پر لوگوں کی گردنوں کو ان کے تلو سے جدا کر دیا جایا کرتا تھا. آج بھی جانے والا وہاں جاتا ہے لیکن سیر کے لیے جاتا ہے, تفریح کے لیے جاتا ہے, پکنک کے لیے جاتا ہے. اور کبھی جاتے آتے اس کی نظر اس کے مقبرے کے سامنے کے حصے پر پڑتی ہے تو ایک شیر اس مقبرے میں بچنے والے کی کیفیت اور بے بسی کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے. بر مزارے ماں غریبا نہ چراغے نہ گلے, بر مزارے ماں غریبا نہ چراغے نہ گلے, نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے. ہم غریبوں کا بھی کیا مزار ہے؟ بر مزارے ماں غریبا
نہ چراغ ہے نہ گل ہے، نہ کوئی چراغ ہے نہ کوئی گل ہے، نہ ہم کوئی بلبل چہتی ہوئی نظر آتی ہے، بر مزارے ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے نہ پرے پروانہ سوزت نہ کدائے بلبلے۔ یہاں تو کوئی پروانہ اپنے عاشق پر قربان ہوتا ہوا نظر ہی نہیں آتا۔ دوسری طرف آؤ، اس گدڑی پوش فقیر کا مزار ہے، حاضرین گرامی وقبر، وہاں بھی ہند کی ولایت کا شہنشاہ چرا کش ہوتا ہے، اور جب دامن کو نور انسان سے بڑھ کر تبریز کر کے وہاں سے اٹھ کر باہر نکلتا ہے تو پکار کے کہتا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کسارا پیر کامل کامل آنا رہنما۔ حاضرین گرامی مطلب، اور وہ شیخ کی زبان سے نکلنے والا لفظ گنج بخش ایک مہر لگ گئی، آبادہ ایک خلق بن گئے۔ آج لوگ علی حجویری نہیں کہتے، کسی سے بھی پوچھو کہاں جا رہے ہیں، پر ایک بات چلتے چلتے کہہ دو، لوگ کہتے ہیں نا یہ مزارہ اور ذاکرین کی بات ہو رہی ہے تو اصحاب مزار کی بات تو ضرور ہوگی۔ حضرات گرامی، میں نے ایک دوست سے کہا تھا، میں نے کہا اور باتوں میں تو نہیں الجھتا، لیکن طریقت کی شیخ شادی نے ایک تعریف فرمائی ہے کہ طریقت وجود خدمت خلق دے، طریقت وجود خدمت خلق دے، کہ طریقت کیا ہے؟ خدمت خلق کا دوسرا نام ہے۔ میں نے کہا خدمت خلق کی شکل دیکھ لیے نا تو ان کے مزارات پر چلے جاؤ، یہ منو مٹی کے نیچے چلے جاتے ہیں پھر بھی اپنے جانے والوں کو نہیں بھولتے۔ میں نے کہا لاہور میں جاؤ، لاہور میں جا کر دیکھو، جس غریب کو دادا صاحب کے مزار کا راستہ آتا ہو وہ کبھی بھوکا نہیں ہوتا، وہ کبھی بھوکا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت گرامی، میں نے شاید آپ کا خاصا وقت لے لیا ہے، آج یہ کرنا چاہتا تھا، مبارکباد پیش کرنا چاہتا تھا اپنے بھائی کو، اپنے محترم دوست کو، کہ اس دیار ترنگ میں انہوں نے آپ کے لیے اس طرح کی محفل کا اہتمام کیا ہوا ہے، جہاں ہر ہفتے آ کر آپ اپنے دل پہ چڑھا ہوا دنگ اتارنے کا موقع پاتے ہیں۔ دوستو، میری اور آپ سب کے آقا و مولا جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا دنگ اتارنے کا ایک ذریعہ ہے، اور دلوں کا دنگ اتارنے کا ذریعہ ذکر الہی ہے۔ ذکر الہی کی ضربیں لگاؤ، اور صوفی تو یہ کہتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کے اختتام پر آپ کو اس منزل پر لے جانا چاہتا ہوں کہ صوفی تو یہ کہتے ہیں کہ اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ زبان بند ہو جائے لیکن دل سے ذکر کی آواز بند نہ ہو، دل سے ذکر کی آواز بلند نہ ہو۔ اور حضرت مجدد القصانی شیخ احمد سرحدی رحمت اللہ علیہ کو فرماتے ہیں کہ ذاکر کو چاہیے کہ وہ اتنا ذکر کرے، ذکر الہی میں اتنا غرق ہو جائے کہ اس کے جسم کے 307 جوڑ ہیں، اس کے جسم کے 307 جوڑ ہیں، 307 جوڑوں سے نکلے لا الہ الا اللہ۔ میں کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ان مزارات پر کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے ان مزارات پر، خدا وحدہ لا شریک کی نافرمانی کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں دوستو، تم تو صرف ایک زبان سے کہتے ہو لا الہ الا اللہ، ان کا تو منہ پکار کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تم تو زندہ حالت میں کہتے ہو لا الہ الا اللہ، ان کی تو مرکز کی خاک کا ذرہ ذرہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ کان لگا کے سنو تو صحیح، وہ کان پیدا کرو جن میں سماج کی حلاوت ہو، یقین کرو ان ذروں سے لا الہ الا اللہ کی صدایں سنو گے۔ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ میں سے اکثر لوگ پنجاب سے بھی تعلق رکھتے ہوں گے، اور پنجاب سے تعلق رکھنے والا اور پنجابی زبان سے تعلق رکھنے والا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ سے کس طرح واقف اور ناشنا ہو سکتا ہے؟ وہ تو پنجابی زبان کا مولانا روم ہے۔ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک باپ کہی اور وہ تمثیل کے طور پر سمجھانے کی کوشش کی کہ پہلی گلی ترنجن آیا 307 پہلی کل کا کو بہت یاد ہے. میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ آخری بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ اسپتال میں داخل تھے تو مجھ سے میرا نام لے کے فرمایا کہ ساجد میاں صاحب کا ایک شعر پڑھا کرتا تھا کہ پہلی گلی ترنجن آیا 307 پہلی, تمہیں اس کا مطلب معلوم ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں. فرمایا یہ وہ انسان کی آخری کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ جب انسان پر نزا کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو شیطان اپنے تمام اسلحے کے ساتھ اس پر حملہ آور ہوتا ہے, اور توحید باری تعالیٰ کے بارے میں اس پہ 307 سوالات کرتا ہے. یہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پہلی گلی ترنجن آیا 307 پہلی, کہ وہ 307 سوالات کے ساتھ آتا ہے اور اس پر حملہ آور ہوتا ہے اور توحید باری کے بارے میں پوچھتا ہے, اور شیطان تو علم کا وہ بادشاہ ہے, تو وہاں فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جیسا علم کا بادشاہ اور منطق کا سرکار اور کلام کا جو سر وہاں بھی وہ بھی جسم ہوتا ہوا نظر آتا ہے, وہاں بھی شیخ کی نظر کام آتی ہے. بات لمبی ہو جائے گی لیکن بات یہ کہنا چاہتا تھا کہ فرمایا پہلی گلی ترنجن آیا 307 پہلی, کہ جب یہ میں حضرت میاں صاحب کا شعر پڑھتا تھا تو بڑا متفکر ہوتا تھا, فکر دامن بھی ہو جاتی تھی کہ شیطان سوال کرنے والا, اور پھر ایک سوال نہیں, دو سوال نہیں, 100 سوال نہیں, 307 سوال کرے گا. یہ انسان, یہ انسان عاجز, یہ انسان بے بس, اس کے سامنے ایک زبان سے 307 سوالات کے جوابات کیسے دے پائے گا, کیسے دے پائے گا؟ فرمایا اس بیماری میں اللہ نے اتنی مہربانی فرمائی کہ میاں صاحب کے شیر کا مکھرا ہے اور وہ فکر جاتی ہے. فرمایا بیٹا اللہ نے اس بیماری میں یہ مہربانی فرمائی ہے, آپ پوچھنے والا ایک ہوگا, پوچھنے والا ایک ہوگا, جواب دینے والے 307 جوڑ ہوں گے, اور ایک مرتبہ توحید باری میں سوال کرے گا اور 307 جوڑ پکار کے کہیں گے لا الہ الا اللہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا رب العالمين یہاں جتنے حاضرین تشریف فرما ہیں, یہاں موجود ہیں, ان سب کے جو لواحقین, جو بزرگ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں, یا رب العالمین ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبول کی منازل کو آسان تر فرما, اور یا رب العالمین روز محشر سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت حسنہ نصیب فرما. حضرات میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ میرے ان محترم بھائی مولانا حمدمی صاحب کو استقامت عطا فرما, اور جو یہ کوششیں یہاں پر نوجوان نسل کی تعلیم اور تربیت کے لیے کر رہے ہیں یا رب العالمین ان کو قبول فرما, ان کو فضوں تر فرما, اور یا رب العالمین اس تعلیم و تربیت کے نظام کو مزید آگے بڑھانے کی توفیق برہمت فرما. اور میں دعا کرتا ہوں کہ مولا پاک آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ اس طرح کی کوششوں کو کامیاب بنانے کے لیے آپ دام در میں قدم سکھ نے تعامل فرمائیں اور اللہ سے اس کا اجر پائیں. حضرات یہاں آپ سب لوگ جمع ہوئے ہیں, جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ بڑا نیک مقصد ہے, اپنے روح کو جلا بخشنے کے لیے, اللہ کے نام سے اپنے دلوں کو تازگی بخشنے کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو یہاں حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے. میں رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ مولا حاضری کی توفیق بھی تو نے عطا فرمائی, ہمارے اس آنے اور جانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا رب العالمین ہمارے اس آنے اور جانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے, یہاں تمام آنے والوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما دے, ان کی نیک خواہشات کو پورا فرما دے. یا رب العالمین سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. یا رب العالمین ہماری نسل نو کو, ہماری نوجوان نسل کو دین آشنا فرما, ان کے اندر دین کا جذبہ پیدا فرما, محبت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما. یا رب العالمین ہم سب کو اپنی دینی اقدار، اپنی ثقافتی اقدار کی پاسداری کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین، ہم اس ملک میں رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں، اپنی ثقافت کی حفاظت کر سکیں، اپنی اقدار کی حفاظت کر سکیں. یا رب العالمین، ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ مولا پاک، تو ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب فرما اور یوم آخرت بھی، ہماری کامیابی کا انحصار تیرے فضل پر ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. حضرات، تمام مریضوں کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت انہیں اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرمائے، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.